ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، اجازت نہیں ہے مشرکین کو کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدیں. مشرک کو بنا ایک مسجد کا حق نہیں ہے. شاہ انور شاہ نے فیض الباری کے اندر جلد دو میں فتاوی سعدیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور فتاوی سعدیہ میں صاحب کنز کی کتاب الکافی کے حوالے سے، صاحب کنز کی دو کتابیں بڑی ہیں الکافی اور الشافی، فقہ میں ہدایہ کے برابر کتابیں ہیں، کہ کافر کا مال مسجد میں براہ راست نہ لگے، وہ مومن کو ہدیہ کر لے اور وہ پھر خرچ کر لے. فتاوی سعدیہ مفتی سعد اللہ رامپوری کا ہے. مفتی سعد اللہ رامپوری جن کے لڑکے تھے مفتی لطف اللہ علی گڑھی، انہی کے نام پر استاد محترم کا نام دہلی میں مولانا عبدالحق حقانی نے رکھا تھا، کیونکہ مولانا عبدالحق حقانی مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد تھے. ان کے گھر پر مولانا عبدالحق جہانگیروی شیخ العزیز تھے رحیمیہ میں، فتح پوری میں حضرت کی پیدائش وہاں ہوئی، تو مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے نام پر مولانا لطف اللہ کا نام تجویز ہوا. ترتیب تو مفتی لطف اللہ صاحب کی ہے، لیکن فتاوی ان کے والد کا ہے مفتی سعد اللہ کا، اور اس کا نام ہے فتاوی سعدیہ. دو نسخے میرے پاس موجود ہیں، بہت ہی عجائب و غرائب ہیں. شاذ و نادر جزئی فقہ کے جو کئی نہیں ہے وہ اس میں موجود ہیں. کوئی کتاب ہے کہ جس کا حوالہ مولانا انور شاہ دے رہا ہے؟ وفی الفتاوی سعدیہ، فتاوی سعدیہ میں ہے، فیض الباری جلد 252، کہ کافر کا مال براہ راست مسجد مدرسے میں نہ لگے، مسلمان کو گفٹ کر لے، ہدیہ دے، پھر وہ خرچ کر لے. اور جن فقہا نے کہا ہے کفار کا مال غنیمت ہے لگ سکتا ہے، وہ سازش فتویٰ ہے، سازش فتویٰ ہے. شان ورشا کو اس سے اتفاق نہیں ہے، تب تو یہ قاعدہ نکل گیا، کیونکہ اس میں اسلامی روایات کی توہین ہے کہ جو بھی آئے ہم ان سے پیسے لیں. یہ غلط طریقہ ہے، کہ خانہ خدا کی توہین ہے. بزرگان دین تو ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جو سود کھاتے تھے، ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جو گروی رکھتے تھے، ان لوگوں سے نہیں لیتے تھے جن کی لڑکی یا جن کی ہاں کسی اور کی لڑکی روٹی بیٹھی ہوتی تھی. یہ سب مجرم ہیں، ان کے مال میں شک شبہ ہے. ما کان للمشرکین، حق نہیں ہے مشرکوں کو ایامروا مساجد اللہ، کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مسجدوں کی. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بدعتی کی مسجد مسجد نہیں. تشریف لے گئے شاگردوں سمیت مسجد میں، وہاں پر بدعت ہو رہی تھی، اذان کے بعد پھر لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، تصویب ہو رہی تھی. اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدی، بدعتی کی مسجد میں نماز مت پڑھو، باہر نکلو. یہ کہتے ہو جاتی ہے ان کے پیچھے، صحابہ کہتے ہیں ان کی مسجد میں بھی نہیں ہوتی، اتنا فرق آ گیا. وہ کامل جماعت کی بدعت سے نفرت کر رہی تھی، اور یہ مخلوط جماعتیں رلی ملی ہے، ان کی ہر نماز ہر جگہ ہو جاتی. حق نہیں مشرکوں کو کہ وہ تعمیر کرے مسجدوں کی. شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے خلاف کفر کا، کفر کی. اولائے کہا بے تو تعمالہم، ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی. وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. تو ایسے دوزخی کا چندہ لے رہے ہیں، وہی شرم نہیں آتی تمہیں، حلال کم ہے دنیا میں. انما یامر مساجد اللہ، بے شک تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کی. من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو ایمان رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ، پابندی سے پڑھتے ہو نماز. وآت الزکات، اور خوب دیتے ہو زکات. ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتے نہیں سوائے اللہ کے. فعسى اولئك ان یکونوا من المهتدین، بس امید ہے کہ یہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ. فرمایا مسجد کا بنانا، اور مسجد میں چندہ دینا اور تعمیر کرنا یہ پختہ اور راسخ مسلمان کا کام ہے. ڈونڈول آدمی سے پیسے ویسے نہ لے ایسے موقع پہ. اگر آپ نے غلط سلط پیسے لے کے ادارہ بنا بھی دیا وہ دین کا ادارہ بنے گئے نہیں, اس میں ہمیشہ ناجائز کام ہوں گے اور وہ مقاصد پورا نہیں کر سکے گا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ برقدہ فرماتے تھے کہ نیک آدمی کے 10 روپے اور غلط آدمی کے 10,000 برابر نہیں. وہ 10 روپے کار آمد ہے اور یہ 10,000 اور 10 لاکھ بیکار ہے. جب ان پر یہ تنقید ہوئی تو وہ بڑے خفا ہو گئے کہ ہم ہی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, جیسے آج کل بدعتی کہتے ہیں ہم ہی تو ویزے لگا کے دیتے ہیں حج اور عمرے کی, پوری کمیٹی بنائی ہے پیسوں کے لیے, اور ہم ہی مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں. اجعلتم سقایت الحاج, آیا بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا, و عمارت المسجد الحرام, اور عمارت بنانا مسجد حرام کی, یعنی مسجد حرام کی تعمیر. کمن آمن باللہ والیوم الآخر, یہ مانن اس شخص کے ہیں جو ایمان رکھتا ہے اللہ آخرت کے دن پر. آج کل کچھ بلے اور پلے وہ حج کمیٹیاں, عمرہ کمیٹیاں, زیارات کمیٹیاں, اور خود اپنے ایمان نہیں ہے, کعبے کے امام کو مسلمان نہیں سمجھتے اور غیر اللہ سے استمداد و استغاثہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حج کا کام مؤثر نہیں ہے, قبول نہیں ہے جب تک تمہارا اپنا ایمان نہ ہو. یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس زمانے میں ہم اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں ایک باقاعدہ گروپ ہے جو مشرق اور بدتی ہے اور حج اور عمروں کے ویزوں کا کام کر رہا ہے. آیا بناتے ہو تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا, کمن آمن باللہ والیوم الآخر, مانے اس کے جو ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر, وجاہد فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں, لا یستوون عند اللہ, یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی اور جہاد کے اللہ کے راستے میں, بے اموالہم وانفسہم, مال و جان سے, اعظم درجتن عند اللہ, وہ بڑے درجے والے اللہ کے ہاں, وہ اولئک هم الفائزون, اور یہ لوگ کامیاب ہیں. جہاد بالمال پہلے ذکر ہوتا ہے, اس کی ضرورت تو فوری ہے, جہاد بالنفس کی ضرورت تو کبھی کبھی ہوگی. جو بشرهم ربهم برحمت منه ورضوان, خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا مہربانی کی اپنی طرف سے اور خوشنودی کی, وجنات اور جنتوں کی, لہم فیہا نعیم مقیم, ان کے لیے خوشیاں ہوگی ان میں ہمیشہ, نعمتیں یعنی خوشیاں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ان میں رہیں گے, ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, مت سمجھو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو خیر خواہ, ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر ایمان کے بدلے میں, اگر وہ کافر ہیں اور ایمان کو ترجیح دیتے ہیں, تو ایسے باپ اور ایسے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنا. شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے, ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد, فدائے یک تن بیگانہ کے آشنا باشد, ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد, ایسے ہزار رشتہ دار جو اللہ کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, فدائے یک تن بیگانہ کے آشنا باشد, اس ایک پرائے پر قربان جائے جو خدا کا اپنا وفادار بندہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جس نے دوستی کی ان سے تم میں سے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ واقعی ظالم ہوں گے.
آیت میں مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کے مقابلے میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے گا,
یعنی اگر وہ غیر مسلم اور غیر اسلامی نظام کے قدردان ہیں, اگرچہ آپ کے رشتہ دار اور ماں باپ ہیں, ان سے پرہیز ضروری ہے, خطرناک ہے وہ. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, آپ فرمائیے اگر ہوں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں یا خاون, و عشیرتکم, اور برادریاں تمہاری, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا. انسان خود کمائے نا تو محبت بہت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ماں باپ کی طرف سے رہ گیا اس کے لیے اتنا درد نہیں ہوتا، خود محنت کرے اور ایک چیز ایک پوزیشن بنائے. وہ اموال جو تم نے کمائے، وہ تجارتن اور ایسی تجارت، تخشون کسادہا کہ تمہیں خطرہ ہے ان کے کھوٹے ہونے کی، خطرہ ہے کہ یہ تجارت کہیں ناکام نہ ہو جائے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے. وہ مساکنوں اور ایسی رہائش گاہیں، تردونہا کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ یہ پسند ہو تم کو اللہ اور رسول سے، وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے. اگر یہ ماں باپ، اگر یہ بیٹے اور اولاد، اگر یہ بھائی اور برادری، اگر یہ بیوی اور خاوند، اگر یہ خاندان اور کنبے، یا یہ مال کمائے ہوا اور تجارت اور اس کے خطرے اور رہائشی اچھے بنگلے کوٹیاں تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ اچھے لگے، تو فتربصوا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ. واللہ لا یہد القوم الفاسقین اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے فاسق لوگوں کو. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا یقیناً مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں. مواطن موطن کی جمع ہے، بہت جگہوں میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، احزاب میں اور اوتاس میں، خیبر میں، حنین میں، ہر موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی. ویوم حنین خاص کر غزوہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم جس وقت تعجب میں ڈالا تم کو تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا کچھ کام نہیں آئے تم کو. بات سنو، سن 9 ہجری کے آس پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن قبائل کے لوگ مسلمانوں کے راستے پکڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان و اسلام میں رکھنے ڈالتے ہیں. آپ ان کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر کے روانہ ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا سن 8 میں اور مسلمان خوش بہت زیادہ تھے، 1400 صحابہ آپ کے پاس وہ تھے جو حدیبیہ میں تھے سن 6 میں، اور طلقاء جو فتح کے آس پاس مسلمان ہوئے تھے طلقاء، وہ اور وہ ملا کر 12,000 کا لشکر جرار بن گیا.
بعض مورخین نے 50,000 لکھا ہے، وہ ٹھیک نہیں. 10,000 اور 12,000 کے درمیان میں
صحابہ کرام کا ایک لشکر جرار لے کے آپ حنین کی طرف بڑھے. صحابہ نے جاتے ہوئے نعرے لگائے، ہم نے اس وقت ان کی پٹائی کی جب ہم 313 تھے اور ہم 1,000 تھے اور ہم 3,000 تھے. آج تو ہر طرف احجار و اشجار سے ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑھتی چڑھتی بات پسند نہیں ہوتی، اللہ بندگی اور عبدیت سے خوش ہوتا ہے. یہ بات سب نے نہیں کہی ہوگی لیکن کچھ کا جذبہ ایسا تھا، اور اس میں نیک جذبہ کار فرما تھا کہ اللہ کے دین کی مدد ہم پہلے سے بڑھ کر کریں گے. مگر اس بڑی بول میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ پکڑ آئی. یہ لوگ جب میدان میں اترے اور حوازن کے تیر اندازوں سے لڑائی شروع ہوئی، انہوں نے 500 تیر انداز مختلف جگہوں میں بٹھائے تھے اور انہوں نے ایسا بوچھاڑ کیا تیروں کا کہ جس صحابی نے تیر ڈالا تھا وہ چلا نہ سکا، اور جس نے تیر نکالا تھا وہ کمان پہ رکھ نہ سکا، اور جس نے کمان پر رکھ کر کے آدھا نکلا تھا آدھا باقی تھا وہ پورا نکل نہ سکا. ایسا سخت اپنا ہوا، جیسے آج کل یہ دہشت گرد جو کر رہے ہیں تو جتنے مسلح لوگ تھے ان کے گارڈ تھے وہ سب ساتھ ختم ہو جاتے، موقع نہیں دیتے. اور کبار صحابہ تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ گئے، اور حارث ابن عبد المطلب آپ کے آپ کے سواری کا لگام پکڑا ہوا تھا اور آپ بجائے بھاگنے کے سفید سواری سے نیچے اترے اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کے پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں. کیونکہ انسان میں بزدلی دو وجہ سے آتی ہے، یا حسبن کمزور ہو یا نسبن کمزور ہو. تو حسبن نبی ہوں اور نسبن مطلبی ہوں، بھاگوں گا کیوں؟ مجھ میں بزدلی کی کوئی وجہ نہیں. حق تعالی شانہ کو رحم آیا کہ میرے پیغمبر تن و تنہا میدان میں ہے. صحابہ کرام کو پھر جذبہ آیا اور وہ میدان میں اتر آئے اور ایسے گھمسان کی لڑائی لڑی کہ بنو حوازن کے تیر اندازوں کو گھروں تک بگائے اور بڑے پیمانے پر بنو حوازن پکڑے گئے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ 20 دن تک اس جگہ رہے اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کے لوگ آئیں گے سفارش کرنے کے. آپ کو خطرہ تھا کیونکہ حلیمہ سعدیہ اس قبیلے کی تھی جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا اور ان کا دودھ پیا تھا. 20 دن جب پورے ہوئے، آپ نے غنیمت میں ان سے پکڑے ہوئے مرد اور عورتیں مصحابہ میں تقسیم فرمائے اور اونٹ اور گھوڑے، سونا اور چاندی، اناج و باغات تقسیم فرما دی. جو طریقہ ہے، تقسیم جب مکمل ہو گئی تو وہ لوگ آ گئے. آپ نے دور سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے زمین پر چادر بچھائی. صحابہ نے پوچھا، فرمایا امی، یہ میری والدہ ہے، ان کے ہاں میں نے دودھ پیا ہے. اس دوران ایک نوجوان عورت بھی ساتھ تھی اور انہوں نے حضرت سے ہاتھ ملانا چاہا. آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس نے کہا بل اعانی کو، کہا میں گلے مل کے رہوں گی. حضرت بالکل گھبرا گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی اختو کا شیما، یہ آپ کی دودھ شریک بہن شیما ہے. اور حضرت شیما نے کہا اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، میں آپ کو کندھا دکھاتی ہوں جہاں آپ نے چک لگایا تھا بچپن میں، چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں نا. کہا وہ نشان اب بھی موجود ہے. پھر حضرت ان سے بغلگیر ہو گئے. اللہم صلی وسلم علیہ. جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ موجود نہیں تھی، یہ سفر پر تھی، ہمیں اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ سچ سے خوش ہوتا ہے، میں نے 20 دن تمہارا انتظار کیا ہے، آپ لوگ نہیں آئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے، اب یہ ان کے ہو چکے ہیں. البتہ میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے سب لوگ اور سب مال حوالے کروں، ایک چیز پر راضی ہو جاؤ، میں صحابہ سے درخواست کر لوں. تو انہوں نے کہا مال رہنے دے، ہمارے آدمیوں کو رہا کر لے. آپ نے صحابہ سے خطاب کیا کہ یہ جن لوگوں کو لے کے آئے ہیں تم دیکھ رہے ہو، اور جو مال تقسیم ہو چکا ہے تم مالک بن چکے ہو، جو غلام اور عورتیں بڑھ چکے ہیں وہ تمہارے غلام و کنیزیں بن چکی ہیں. میں اعلان کر رہا ہوں اگر تم ان کو واپس کر دو، یہ صرف لوگوں کے لینے پر رضامند ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد والی لڑائی میں اس سے بڑھ کر تمہیں مل جائے گا. صحابہ کرام نے ہاتھ کڑے کیے اور کہا ہم نے مال اور جان دونوں دیے. حضرت نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ جذباتی جوانوں کا ہے یا سمجھدار اور عرفاء و فقہا کا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرو. انہوں نے آپس میں سوچ سمجھ کر بات کی اور سمجھ گئے کہ حضرت کی خواہش دونوں چیزیں دینے نہیں ہیں، حضرت چاہتے ہیں کہ جہاد کا فائدہ بھی رہے. تو انہوں نے کہا حضرت غلام کنیزے سب واپس، سب واپس. اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کو بنو حوازن کی تیر اندازی سے جو تکلیف ہوئی تھی، اللہ اس کے وجوہات بیان کر رہے ہیں.